پچھلا جو درس ہم نے کیا تھا وہ علم کی اور علماء کی فضیلت پر کچھ بیان ہوا تھا کتاب ریاض الصالحین سے، اور اسی کا آج انشاءاللہ ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں وہ ہمارے سینوں میں راسخ ہو جائے،
آمین یا رب،
اور جو کچھ بھی سیکھیں اس پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.
آمین یا رب.
جو باتیں پچھلے درس میں سنی تھی اسی پر کچھ روشنی ڈالتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے چلتے ہیں کہ سرکار ابد کراس اور اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا علم اور علماء کی فضیلت میں کہ عالم کا چہرہ دیکھنا ایسا ہے گویا مجھے دیکھا.
سبحان اللہ.
عالم کا چہرہ دیکھنا ایسا ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے کو دیکھ لینا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عالم سے مصافہ کرنا گویا ایسا ہے جیسے مجھ سے مصافہ کرنا، اور عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا میرے پیچھے نماز پڑھی گئی. تو یہ عالم کی آپ فضیلت سمجھے کہ کتنا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام علماء اکرام کو عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کا ساتھ دن و رات نصیب فرمائے.
آمین.
اور علم کا مقصد حاصل کرنا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب کتنا فرض ہے اور کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، یہ جتنے بھی امور آپ کو زندگی میں آئیں گے اتنا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ان امور کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قانون کے مطابق آپ پورا کر سکیں، ان کو ادا کر سکیں. اتنا علم آپ پہ فرض ہے. جیسے آپ 12 سال کے ہوئے، 13 سال کے ہوئے، جوان ہوئے، نماز فرض ہو گئی، تو نماز فرض ہونے سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی آنی چاہیے. آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے آپ کو حج کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. آپ پر روزے رمضان کے فرض ہوں گے جس سال میں، اس سال سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ کو رمضان کے روزے کیسے رکھنے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. زکوٰۃ فرض ہوگی آپ پر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کرتے ہیں، کس کو دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں دیا جا سکتا. زکوٰۃ کے مسائل آپ کو پتا ہونے چاہیے. جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے طریقہ کمانے کا، یہ چیز کرنا حرام ہے. جب آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام گناہ کا ہے یا یہ کام ثواب کا ہے یا یہ کام مباح کا ہے. تو تمام آپ کی جو زندگی ہے، جو کچھ بھی آپ اس میں کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ نیکی ہے یا برائی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کام کو کرنے سے پہلے. ہر آدمی کو بہت بڑا عالم دین بننا فرض نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کے بارے میں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے مطابق مجھے کس طرح کرنا چاہیے. تو اتنا علم ہر کسی کو ہونا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مفسر قرآن ہو یا ہر آدمی جو ہے بہت بڑا علامہ ہو جائے، لیکن اتنا ضرور ہو کہ جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اور جو کچھ بھی عبادات اس پہ فرض ہے ان سب کے بارے میں اس کو اچھی طرح معلوم ہو، تاکہ وہ اپنی عبادات اچھی طرح کر سکے، حلال کما سکے، حرام سے بچ سکے، نیکی کے کام کر سکے، برائیوں سے بچ سکے. اتنا علم ہر کسی پہ فرض ہے. اگر یہ نہ کیا تو گنہگار ہوگا کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا, گنہگار ہوگا کہ علم حاصل کیوں نہیں کیا. مثلاً ایک آدمی بالفرض مسافر ہے, کسی اور جگہ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے کسی کو وہ جھگڑے میں آنے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے, اس کو قتل کر دیتا ہے, اس کو وہ قتل کر دیتا ہے, تو وہاں پر قاضی کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے, جان کا بدلہ جان ہے, یہاں پہ ہم قصاص لیتے ہیں. تو وہ قاضی کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو دار الحرب سے آیا ہوں, میں ہندوؤں کے ملک سے آیا ہوں یا کافروں کے ملک سے آیا ہوں, وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دے تو ایک دو سال کی سزا ہو جاتی ہے, یا کچھ جو ہے وہ جرمانہ دینا پڑتا ہے, یا کچھ جو ہے مال دولت سے اپنی جان چھڑا لی جاتی ہے. تو قاضی کہے گا وہ وہاں کا قانون تھا, ہمارا قانون یہ ہے, ہمارا قانون یہ ہے. تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمہارے قانون کے بارے میں پتہ نہیں تھا. تو قانون کی لا علمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا, اس پر وہ قانون لاگو کیا جائے گا, اس کو اسی قانون کے تحت جو ہے سزا دی جائے گی. وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس قانون کا علم نہیں تھا لہذا میں بے گناہ ہوں, ایسا نہیں ہوگا. اس کو کہا جائے گا کہ تو نے قانون کا علم حاصل نہیں کیا, یہ تیرا اور بھی بڑا گناہ ہے, تو نے پتہ کیوں نہیں لگایا, یہ پتہ تو نے کیوں نہیں لگایا کہ یہاں پر یہ کام کرنے سے یہ سزا ملتی ہے, اور پھر تو نے وہ کام بھی کیا تو تیرے اوپر ڈبل سزا ہونی چاہیے. اسی کو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں سمجھایا کہ جب جاہل کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر دو گناہ ہے, اس کے دو گناہ ہے, ایک تو جو گناہ اس نے کیا اور دوسرا گناہ یہ کہ اس نے معلوم کیوں نہیں کیا کہ یہ گناہ ہے. علم نہ حاصل کرنے کا گناہ, جاہل رہنے کا گناہ, اور دوسرا وہ گناہ کا کام کرنے کا گناہ, دو گناہ ہوئے. اور عالم اگر جاننے والا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ہے لیکن بڑا گناہ ہے, اس نے اسے جان بوجھ کر یہ کیا, اس نے جان بوجھ کر کیا, اس کا گناہ سخت ہے, اس کی پکڑ زیادہ ہو سکتی ہے کہ جو تجھے پتا تھا تو نے کیا, لیکن جو ظاہر کرے گا تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا کہ تمہیں معلوم کیوں نہیں کیا کہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچ لیجیے کہ کس طرح انسان پھنس سکتا ہے کہ گناہ کر بھی رہا ہے, اور معاذ اللہ کبھی کبھار تو یوں بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں. یہ سخت تر گناہ ہے, یہ سخت تر گناہ ہے, کر رہا ہوتا ہے گناہ لیکن سمجھتا ہے میں تو نیکی کر رہا ہوں. ایک مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو پہلے بھی مجھے ہمارے دوستوں نے پوچھا کہ سر منڈانے کا کیا مطلب ہے, بال کترانے کا کیا مسئلہ ہے. بال کتروانے کا مسئلہ میں نے سمجھایا کہ کم از کم ایک چوتھائی حصہ بال کاٹ دیے جائیں, کم از کم ایک چوتھائی حصہ بال کاٹ دیے جائیں, اور اگر بال ایک پور یا اس سے کم ہو تو پھر تو پورے سر منڈانا لازمی ہے, پورے سر منڈانا لازمی ہے, اور اگر بال چھوٹے ہیں تو کم از کم ایک پور تو کٹنا ضروری ہے, ورنہ ایک چوتھائی کٹانا ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص عمرہ کرے اور اتنے بال نہ کتروائے, میں امام اعظم مونیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کے مطابق بتا رہا ہوں, اگر بال کاٹنے بھول گیا یا کم کاٹے تو اس کو ہر عمرے کے بعد ایسا کرنے کی وجہ سے ایک دم دینا پڑے گا, ایک بکرا یا بکری یا دمبا یا دمبی اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا, تو پتا نہ ہونا یہ اس کی غلطی ہے, قانون میں اس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ سکتی, قانون میں اس آدمی کے لا علمی کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ سکتی. قانون اپنی جگہ رہے گا, قانون اپنی جگہ رہے گا, قانون تبدیل نہیں ہو سکتا. قانون اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو سیکھو اور اس پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے اس درس کو آگے لے جاتے ہیں سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شعرافہ کتاب میں سے ہم پڑھ رہے تھے ریاض الصالحین میں سے علم کا بیان. آپ یہاں پر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے راستے میں طلب علم کے لیے نکلنے والا واپسی تک اللہ تعالی کے راستے میں ہے. کہتے ہیں نا ہم سنتے آتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چلو، اللہ کی راہ میں چلو، تبلیغ کرنے کے لیے چلو اللہ کی راہ میں، یہ سب لوگ بولتے ہیں. تبلیغ کرنا بھی اللہ کی راہ میں ہے جانا ہے، اور جہاد کرنا بھی اللہ کی راہ میں چلنے کے برابر ہی ہے، اگر اللہ کی راہ میں جانے کے برابر ہے. جہاد کرتے کرتے انسان مر گیا تو شہید ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک کہ اپنے گھر واپس نہیں پہنچ گیا تب تک وہ اللہ کے راستے ہی میں ہے. سبحان اللہ. درشی فرض اللہ محمد محمد. دوسری حدیث پاک یہاں پر آئی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بھلائی سے سیر نہیں ہوتا، یہاں بھلائی سے مراد علم دین ہے، مومن بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہے. یعنی اتنا وہ خیر کا طلبگار ہوتا ہے، اتنا علم دین کا اور خیر کے علم کا طلبگار ہوتا ہے کہ اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے علم دین حاصل کرتے ہوئے، حتیٰ کہ وہ ایسا کام کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ حدیث حسن ہے ترمذی شریف میں تھی، اور آگے کی بھی جو حدیث پاک ہے وہ بھی ترمذی شریف کی ہے، اور اس کا مرتبہ بھی حسن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته واهل السماوات والارض حتى نملة في حجرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا غلام پر ہے. اندازہ فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا کہ خود کی آپ کی اپنی فضیلت اپنے صحابہ میں سے جو سب سے ادنا صحابی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فضیلت حاصل ہے، کتنا فرق ہے درجے میں، ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حضور آقا ہیں اور ہم سب حضور کے غلام ہیں، ہم تو کسی صحابی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کہ غوث قطب بھی کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صحابیوں میں سے جو ادنا صحابی ہے ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ادنا صحابی ہے اس میں اور میرے میں جتنا فرق ہے اتنا فرق ایک عالم اور ایک عابد میں ہوتا ہے، کہ اتنی فضیلت حاصل ہے. فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا پر ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آسمان اور زمین کے رہنے والے، یعنی تمام آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے، حتیٰ کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں یعنی سمندر میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا پیغام بھیج دے، فرشتے جس کے لیے رحمت کے لیے دعائیں کریں، حتیٰ کہ تمام آسمان و زمین کے رہنے والے اس کے لیے دعائیں خیر کریں، حتیٰ کہ چونٹیاں جو اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں رہتی ہیں وہ دعائیں خیر کریں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کی تہ میں رہ کر کے اس شخص کے لیے دعائیں خیر کریں جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھاتا ہے اور خیر کی طلب بلاتا ہے، اور اس کے لیے رحمت کے لیے دعا کریں، اس آدمی کا کیا حال ہوگا. سبحان اللہ درود شریف پڑھیے اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبارک وسلم علی صحابہ وبارک وسلم دائم ابدا. آگے ارشاد ہوتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تلاش علم میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر رضا مند ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی عالم کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں. اور عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں, بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں, اور انبیاء اکرام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے. یعنی انبیاء علیہ السلام کسی کے لیے دینار و درہم چھوڑ کر نہیں جاتے, وہ علوم دینیہ جو ہے لوگوں کو سکھا کے جاتے ہیں. تو انبیاء اکرام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے, وہ علم کا وارث بناتے ہیں. بس جس نے علم حاصل کیا اس نے اچھا خاصا حصہ پایا. آپ اندازہ فرمائیے کہ دنیا میں بلکہ تمام عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین مخلوق کون ہے؟ اس کے انبیاء علیہ السلام, رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تمام رسول جو ہیں ان سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی نہیں. اور ان سے ان کی جو آل اولاد ہوگی وہ سید زادہ کہلایا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو سید زادہ کہلایا جاتا ہے. ہم ان کی کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی رگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے, ان کی رگوں میں بی بی فاطمہ کا, بی بی فاطمہ کا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے, اور ان کے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. تو یہ ایک جسمانی تعلق کی وجہ سے ہم ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اصل وارث جو ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا, تمام علیہ السلام کے اصل وارث وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرما دیا. اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے بڑا زیور, سب سے بڑا جو ان کو فضیلت عطا کی گئی ہے وہ علم ہے, دولت نہیں ہے. ہاں سید زادے جو ہے وہ ہمارے لیے سر کا تاج ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ آل پاک میں سے ہے. اگر وہ آل پاک میں کوئی عالم ہو تو پھر تو سونے کا سہاگا والی بات, سونے پر سہاگا والی بات ہے. تو پھر تو اس کی جوتیاں ہمارے سر پہ ہو تب بھی ہم جو ہے بہت خوش نصیب کہلائیں گے. کہ سید زادہ ہو اور عالم بھی ہو تب تو بہت بڑی بات ہے, لیکن اصل وارث علماء جو ہے, اصل وارث انبیاء علیہ السلام کے علماء اکرام ہیں جن کے پاس علم ہے, اور جن کے پاس باطنی علم ہے وہ اور بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہیں. اس حدیث پاک کو ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں, بڑی پیاری اور بڑی ہی شوق افزا ہے ماشاء اللہ. کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث پاک بھی حسن ہے اور یہ ترمذی شریف میں ہی لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تلاش علم میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے, اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پر رضا مند ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی عالم کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں. عالم کی عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء اکرام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے, وہ علم کا وارث بناتے ہیں. بس جس نے علم حاصل کیا اس نے اچھا خاصا حصہ پایا. اب دیکھیں علماء اکرام کو کیا ملا, وراثت علماء کی، وراثت کیا ملی علماء کرام کو؟ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے علم ملا، اور انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے دولت دے کر کسی کو وارث بنایا کہ یہ میری دولت لے گیا تو یہ میرا وارث بنا، یا اپنی اولاد کو، خاص طور پہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو کوئی دولت دنیا میں چھوڑی ہی نہیں، دولت دنیا میں چھوڑی ہی نہیں کہ کوئی کہتا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب دینار اور درہم ملا تو میں جو ہے ان کا وارث بنا، نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا وارث علماء کو بنایا، سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا یہ جو ہے علم کا شہر، ابو بکر کو کہا یہ علم کا شہر ہے، اور کہا سیدنا علی کو کہا کہ یہ اس شہر کا دروازہ ہے، یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو اپنے جو خلفاء بنائے، اپنے جو ورثہ بنائے، ان کو عالم دین بنایا، ان کو اتنا علم سے فیضیاب فرمایا، کسی کو کہا یہ شہر ہے اور کسی کو کہا اس شہر میں داخل ہونے والا دروازہ یہ علی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم 12 سال میں سکھائی، 12 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی تفسیر اور اس کا معنی سکھایا، ابھی سورہ بقرہ حافظ قرآن جو پڑھتے ہیں میرا خیال ہے 25-30 منٹ میں حافظ قرآن سورہ بقرہ پوری پڑھ لیتے ہیں، اور عربی دان ہوتے ہیں تو کہتے ہم سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں، بھائی جو عربی میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا اور زبان سے ادا کر دینا وہ بہت آسان ہے، کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ تو 12 سال کیوں لگے سورہ بقرہ پڑھنے میں؟ جو چیز حفاظ کرام کو آدھا گھنٹہ نہیں لگتا، 30 منٹ نہیں لگتی پڑھنے میں، وہ سیدنا عمر کو 12 سال لگے پڑھنے میں، 12 سال اس لیے لگے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے علم کے دریا بہا بہا کر کے سیدنا عمر کو پلایا، سیدنا عمر کو پلایا، ایسا عالم دین بنایا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نبی کو آنا ہوتا تو سیدنا عمر نبی ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہو تو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن اگر آنے کا کوئی امکان ہوتا تو اگر وہ ہوتے تو سیدنا عمر ہوتے، تو ان کے علم اور فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فاضل ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی عالم، میرے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، روشی پڑھی اللہ محمد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی تو اسے بعینی ہی دوسرے تک پہنچائی، بہت سے پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، بہت سارے پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں کے لیے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی بھی بات سنی، چاہے قرآن پاک کی آیت سنی یا چاہے حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے الفاظ سنے، اور کہا جو کچھ سنا ہم سے اور پھر اسی کو بعین ہی ویسا کا ویسا بغیر کوئی رد و بدل کیے ہوئے، بغیر کوئی اس میں کمی بیشی کیے ہوئے ویسا کا ویسا ہی آگے پہنچا دیا، ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمائی کہ اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے کہ جنہوں نے برابر سے سنا، برابر سے سنا اس کو سینے میں محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے تک پہنچا دیا، اور یاد رکھیے یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس نے عمل کیا یا نہیں کیا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس میں سے فقہ کے مسائل اخذ کیے یا نہیں کیے، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کو خود سمجھ لیا اور اس کو جو ہے لوگوں کو اس کی تفسیر سنائی، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی فضیلت حضور بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف حضور سے سن کر کے اس کو برابر سے یاد کر لیا اور ہو بہ جیسے حضور نے ارشاد فرمایا تھا اس علم کو آگے پہنچا دیا. جن لوگوں نے صرف اور صرف اس چیز کو آگے پہنچا دیا, چاہے اس کا مطلب نہ سمجھایا ہو کسی کو, چاہے اس کی تفسیر نہ سمجھائی ہو کسی کو, چاہے اس کے اندر سے کچھ مسائل اخذ نہ کیا ہو اور پھر اس کو سمجھایا نہ ہو, صرف اور صرف جنہوں نے اس کو محفوظ کر لیا سننے کے بعد اور علم کو صرف ٹرانسفر کر دیا, آگے پہنچا دیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, بعین ہی ویسا کا ویسا سنایا, ان لوگوں کی فضیلت میں ان لوگوں کو حضور نے یہ دعائیں دی. تو جن لوگوں نے سنا بھی, جن لوگوں نے سنا بھی, اس سے مسائل اخذ بھی کیے, فقہ کو ترتیب بھی دی اور لوگوں کو اس سے ہدایت بھی عطا فرمائی, ان کا کیا مقام ہوگا, ان کا کیا مقام ہوگا. یہ تو ان لوگوں کا مقام ہے جنہوں نے صرف اور صرف ہو بہو سن کر کے اور بالکل امانت کے ساتھ بغیر کوئی رد و بدل کیے ہوئے احادیث مبارکہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچا دیا. یہ محدثین کی بات ہو رہی ہے, محدثین کی بات ہو رہی ہے اور صحابہ اکرام کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے حضور سے سنا اور آگے پہنچا دیا. صحابہ اکرام سے تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, لیکن وہ محدثین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے, تابعین سے, اتباع تابعین سے احادیث مبارکہ سنی, پھر جمع کی اور آگے پہنچاتے گئے, حتیٰ کہ پھر الحمدللہ ہم کو کتابی شکل میں مل گئی ہے, تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے, انہوں نے صرف اور صرف ہو بہو علم کو آگے پہنچا دیا. تو ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا جنہوں نے قرآن و حدیث کو سیکھا اور پھر اس سے مسائل اخذ فرما کر کے کسی کوئی امام اعظم بنا, کوئی امام شافعی بن گئے, کوئی سیدنا امام مالک بن گئے, کوئی سیدنا امام حنبل بن گئے, احمد بن حنبل بن گئے. ان لوگوں نے ہدایت کے دریا بہائے ان سب چیزوں کو سیکھ کر کے, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہوگی ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. دو جی پلی اللہ وسلم ہماری طرح سے محمد معذر الدین کرم بمبئی علم و حلم و حکم وار علی و صحاب ہی بارک وسلم دائم ابدا. اب ایک حدیث مبارکہ ایک وعید میں بھی ہے, علم سیکھنے کے بعد اس کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے, اس کے بارے میں حدیث پاک ہے. اور یہ حدیث پاک ابو داؤد میں اور ترمذی شریف دونوں میں ہے, اور اس کی صحت رہے حسن بتایا گیا کہ حدیث حسن ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپائے, یعنی اس کے بارے علم ہے اور اس کو پوچھا گیا, تو جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپائے, تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی, آگ کی لگام لگائی جائے گی. گھوڑے کو چلانے کے لیے اس کے منہ میں لوہے کی ایک پٹی ڈالی جاتی ہے, اور لوہے کی پٹی کے کونے پر جو ہے وہ لگام ہوتی ہے, جس کو کچھ لوگ رسی بنا کے رسی ہوتی ہے, ویسے لگام چمڑے کی بنی ہوتی ہے, اور اس کو جب لگام لگائی جاتی ہے تو گھوڑے کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے, تو پھر وہ ہل نہیں سکتا, وہ بھاگ نہیں سکتا, مطلب اس کو ایک طرح سے قید کیا جاتا ہے, اس طرح سے اس کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے, اس کو قید کر لیا جاتا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص علم حاصل کر چکا پھر اس کو علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اس بات کو چھپائی, پھر اس کو قیامت کے دن کیا ہوگا, اس کے منہ پر آگ کی لگام لگائی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے ایسا علم جس سے محض رضا الہی کا حصول مطلوب ہوتا ہے, صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا, وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. علم دین جو ہے, علم قرآن ہے, علم حدیث ہے, معرفت کا علم ہے, یعنی علم دین جو ہے, یہ کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کو حاصل کرنا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. کچھ اور حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل نہیں کریں گے, وہ علم دین اس لیے حاصل کریں گے کہ اپنے مخالف کو مناظرے میں ہرا سکے, تو ان کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار فرما دے گا، اس لیے کہ اس نے علم دین اپنی بڑائی کے لیے حاصل کی. کہیں آیا کہ جو علم دین حاصل کرے اس واسطے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالے. اور تیسری یہاں پہ جو حدیث پاک یہاں پر آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم دین جس کو اللہ کی رضا کے واسطے سیکھنا چاہیے، اگر اس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو پھر اس کو ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن چاہے دور دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، قیامت کے دن اس شخص کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے چھین کر قبض نہیں کرے گا، بلکہ علماء کو باقی نہیں رکھے گا، یعنی علماء کو باقی نہ رکھنے کی صورت میں قبض فرمائے گا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ جاہل سرداروں کو اپنائیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ حدیث پاک متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. یہ حدیث پاک دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے چھین کر قبض نہیں کرے گا، بلکہ علماء کو باقی نہ رکھنے کی صورت میں قبض فرمائے گا، یہاں تک کہ جب علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ جاہل سرداروں کو اپنائیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ہے. اس کا آسان سا مطلب یوں ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو دنیا میں علم کم ہوتا جائے گا. اور یہ دنیا میں علم زیادہ نہیں ہوگا، دنیا میں علم کم ہوتا جائے گا. کتابیں بہت ہوں گی، کمپیوٹر میں بھی علم پڑا ہوا ہوگا، کمپیوٹر میں کتابیں بہت ہوں گی لیکن علماء نہیں ہوں گے، علماء اکرام نہیں ہوں گے، جن کے سینوں میں جن کے ذہنوں میں علم بھرا ہوا ہوگا وہ لوگ نہیں ہوں گے. مراد یہ ہے کہ قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی علم کم ہوتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو یعنی کتابوں میں سے نہیں اٹھا لے گا، کمپیوٹر میں سے نہیں نکال لے گا. ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ علماء کی تعداد کم ہوتی جائے گی، جن کو علماء حق کہتے ہیں، معرفت رکھنے والے علماء ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی، وہ علماء آہستہ آہستہ اٹھا لیے جائیں گے. اور پھر دنیا میں یہ ہوگا کہ علم موجود ہوگا کتابوں میں، سی ڈی میں، ڈی وی ڈی میں، کمپیوٹر میں، لیکن اس کو سمجھنے والے کم ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی، جاہلوں کو اپنا سردار، جاہلوں کو اپنا عالم سمجھ کر کے اس کے پاس جائیں گے اور اس سے فتویٰ پوچھیں گے کہ فلاں شخص یہ فلاں چیز کیسی، یا فلاں کام کرنا کیسا. تو وہ جاہل ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ خود تو جاہل ہے، خود تو گمراہ ہو چکا ہے، غلط بات سنا سنا کر کے خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا، دوسروں کو بھی معاذ اللہ گمراہ کرے گا. اور آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے، آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے کہ دیکھیے آپ کہ جس کسی کو دیکھتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی ہے اور امامہ شریف باندھ کر کے گھوم رہا ہے اور ایکٹنگ کر رہا ہے کہ میں عالم دین ہوں، لوگ اس کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہے نا، لوگ اس کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جب اس کو کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا ہے نا. آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے گھوم رہے ہوں گے، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے مجھے مسئلہ نہیں پتا، وہ کہیں گے کہ ہاں مجھے پتا ہے، جواب دے دیں گے. اور ایسا جواب دیں گے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ایسی بات ہوگی کہ معاذ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس کا بالکل خلاف ہوگا اس کو. اور یہی چیز آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر پہلے علماء رہتے تھے اور علماء کا جہاں پہ قبضہ تھا ان خانقاہوں میں اب علماء نہیں رہے, صرف گدی نشین رہ گئے, صرف گدی نشین رہ گئے, صافے باندھ کر کے بیٹھے ہیں, داڑھی بنا کر کے بیٹھے ہیں, بلکہ کئی گدی نشین ایسے ملیں گے کہ نہ سر پہ ٹوپی ہے, نہ سر پہ عوامہ شریف ہے, نہ چہرے پہ داڑھی مبارک ہے, نہ سنتوں کے حساب سے چلتے ہیں, بلکہ صرف اور صرف آگے نام لگا ہوا ہے پیر, صرف نام آگے لگا ہوا ہے پیر, نہ علم سے کوئی تعلق ہے, نہ قرآن پڑھنے آتا ہے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ عالم ہے, نہ کسی اور چیز سے جو ہے فیضیاب ہے وہ, لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ اس کا پردادا یا لکڑ دادا کوئی بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے, فاضل تھے یا ولی تھے, ان کی گدی پہ یہ بیٹھا ہوا ہے, صرف اور صرف نام کی وجہ سے بیٹھ کر کے اب اپنا ایک اس نے پیشہ بنا لیا ہے, لوگ اس کے پاس آتے ہیں, مسائل پوچھتے ہیں, اور خود تو گمراہ ہو چکا ہے, لوگوں کو بھی معاذ اللہ گمراہ کر رہا ہے. یہ میں کسی گدی کا نام نہیں لے رہا, آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارے ملکوں میں, خاص طور پہ ہندوستان میں, پاکستان میں, ایسے ایک نہیں ہزاروں گدیاں ایسی ملیں گی, ہزاروں مزارات ایسے ملیں گے جن کی اولاد در اولاد اور اولاد اب مجاور بن کر کے بیٹھے ہیں, وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے, چہرے پر داڑھی سکتی نہیں ہے, قرآن پڑھنے نہیں آتا, جو بات آپ اس سے پوچھو تو ان کو پتا نہیں ہے, لیکن وہ آپ کو جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالفت میں ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین, لوگ ان کے پاس بھی جاتے ہیں, درگاہ شریف میں جانا اپنی بات الگ ہے, لیکن جب مجاور کے پاس جاتے ہیں تو مجاور ایسی بات بتاتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہر کسی کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے اکثر و بیشتر آپ کو ایسے ملیں گے, کچھ ایسی جگہیں ملیں گی کہ جہاں پر جو ہے الحمدللہ ان مزارات کے متولی جو ہیں یا وہاں کے مجاور جو ہیں وہ خود بھی عالم ہیں, تو وہ بھی جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا فرمایا ہے اس کے حساب سے عمل بھی کرتے ہیں اور ان مزارات کو خرافات سے بچا کے بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اکثر و بیشتر کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا کہ صوفی بن کر کے بیٹھے ہوئے, صوفیہ اکرام عالم دین ہونے کے بعد کوئی آدمی صوفی بنتا ہے, شریعت پہ عمل کرنے کے بعد کوئی صوفی بن سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں بن سکتا. آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو کہ اپنے آپ کو صوفی بنا کے بہار بیٹھے ہوئے, ملنگ بتاتے ہیں, کلندر بتاتے ہیں, ایسے لوگ جن کا برسوں سے غسل تک نہیں اترا, ایسے لوگ جن کو غسل کرنے نہیں آتا, ایسے لوگ جن کو وضو کا ایک مسئلہ نہیں معلوم ہے, ایسے لوگ جنہوں نے شاید اور جتنے نجس ہیں وہ لوگ, اور معاذ اللہ میں نے ان کے منہ سے کفریات بکتے ہوئے ان کو سنا ہے, ان کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو شیخ اور کلندر اور پتا نہیں کیا کیا بنا کر کے بیٹھے ہوئے, لوگ ان کا ہاتھ چومتے ہیں, ان سے مرادے جا کے باندھتے ہیں, ان سے کہتے ہیں دعائیں کرو, اور معاذ اللہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر مرے تو بےمان مریں گے, سفوراً جہنم میں جائیں گے. یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ آپ کو ملے گا, ہر بات میں علم کا ایک قطرہ تک نہیں ہے, ان کو صرف تین لفظ معلوم ہے, شرک, بدعت اور حرام, تین لفظوں کے علاوہ ان کو کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے. آپ کچھ بھی بات پوچھ لو, اگر اس نے وہ بات نہیں سیکھی ہوئی, اگر اس بات میں کبھی اس نے وہ بات کبھی سنی نہیں ہے, قرآن میں کبھی اس کی نظر سے گزرا نہیں, قرآن پڑھتا بھی تو نظر نہیں آتا اس کو, اگر اس نے وہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے تو فوراً کہے گا یہ شرک ہے. آپ کہیں گے شرک کیسے ہوا تو کہے گا بدعت ہے, آپ پوچھیں بدعت کیسے تو کہے گا حرام ہے. اس کو تین لفظوں کے علاوہ پورے قرآن حدیث کے اندر جس میں کروڑوں مسائل موجود ہیں اس کو تین لفظوں کے علاوہ کچھ نہیں معلوم, اور یہ عالم دین بن کے گھوم رہے ہیں, چلتے پھرتے عالم دین, ایسے عالم دین ہیں کہ ان کو وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم, ان کو یہاں تک نہیں معلوم کہ نماز ٹوپی کے بغیر پڑھنا مکروہ ہے, وضو کا پانی کون سا ہونا چاہیے, وضو کس طرح کرنا چاہیے, وضو میں فرض کتنے ہیں, حتیٰ کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ جب آپ موزے کے اوپر مسح کرتے ہو تو موزہ پہ مسح کب جائز ہے کب ناجائز, لیکن علامہ بن کے تو گھوم رہے ہیں, اس لیے کہ چار پانچ حدیثیں ان کو کسی نے بتا دی ہے اور کہا ہے جو اس کے علاوہ کچھ بات کرے سب کو کہو گے یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے. یہ علماء کرام بن کے گھوم رہے ہیں. یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال سے زیادہ پہلے بتا دیا کہ ایسا ہوگا. دیکھیے علم موجود ہے, الحمدللہ آپ دیکھیں لائبریریز میں جائیں سینکڑوں تفاسیر موجود ہیں، عربی میں تفسیریں ہیں، اردو میں تفسیریں موجود ہیں، فارسی میں ہیں، اب تو انگریزی میں ملتی ہیں، کتنی زبانوں میں تفاسیر موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، لاکھوں کتابیں علماء لکھ چکے، لائبریری کتب خانے جو ہیں کتابوں سے بھری پڑی ہیں، علم کی کمی نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، کمپیوٹرز کے اندر کتابیں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، سینڈ کاپیز ملتی ہیں، ابھی تو کمپیوٹر کے ذریعے آپ حدیث پاک ڈھونڈ سکتے ہو، قرآن پاک ڈھونڈ سکتے ہو، کون سی آیت فلاں جگہ پر ہے کہ نہیں، فوراً سرچ کر کے بتا سکتے ہو، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا آپ کو آج کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی عالم نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے نہیں. سیدنا اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں. امام غزالی جیسا کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں. کیوں نظر نہیں آتا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا، علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں اٹھائے گا، وہ علماء کو اٹھاتا جائے گا، علم ویسے ہی چلا جائے گا، علم ویسے ہی چلا جائے گا. آج دیکھیں علماء کرام کی کمی ہوتی جا رہی ہے، آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ علماء حق کتنے رہ گئے، کتنے علماء کرام ایسے ہیں جو ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، چند ہی ملیں گے آپ کو جو مشہور ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں ان کی بات تو نہیں کر رہا، جو مشہور ہے ان میں سے چند ملیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، اہل سنت کے مذہب کے اوپر قائم ہیں اور اہل سنت کے مذہب کی ہی ترویج کرتے ہیں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں. ان کے مقابلے میں جو مشہور ہیں ان کے مقابلے میں مشہور بہت سارے ہزاروں ایسے ملیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، اور جیسے پہلے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ علم اور علماء سے دوری یہ گمراہی ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے. علم اور علماء سے دوری یہ گمراہی ہے اور یہ بربادی کا راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے علماء کا ساتھ نصیب فرمائے، انہی کے ساتھ اتنا بیٹھنا نصیب فرمائے، انہی کی دعائیں ہم کو ملیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے مذہب پہ قائم ہوتا ہے فرمائے. ہما علیہ الا البلاغ المبین.